تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مردا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے صرف اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا بس تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہمنام موجود ہے انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا ہم تیرے رب کی قسم ضرور ان سب کو اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے اور پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو اللہ کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے پھر ہم لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں پرہیزگار رہے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں کون زیادہ شان و شوکت والا ہے حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بہت زیادہ تھیں ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کو ڈھیل اللہ کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل دے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی تب اچھی طرح ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی راہ پر آگے بڑھاتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے نزدیک رب کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے پچھلی آیات میں بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ پلٹ آئے ہیں اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے کام ٹھیک کر لیں وہ جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس کا وعدہ اللہ نے آپ سے بن دیکھے کیا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب یعنی ایمان آپ بن دیکھے لائیں یقین کریں بن دیکھے لائیں, اسی پر جنت کا وعدہ ہے, دکھائے گا نہیں وہ آپ کو. سارا امتحان آپ کی عقل کا, آپ کی پرکھ کا ہے. آپ اس بن دیکھے آپ ایمان لے آتے ہیں, اسی کا انعام ہے. اور یہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے, تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا, جو پرہیزگار رہا ہے. معیار ہمارے ہاں ذات پات نسل نسب اونچ نیچ خاندان ہڈی بوٹی کچھ نہیں ہے کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہیں, کہ آپ اسماعیل کی اولاد ہیں, کہ موسیٰ کی اور عیسیٰ کی ذریت یا امت میں ہیں. ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اس دن ہمارے معیار ہمارے ماپ دنڈ اپنے الگ ہوں گے. جو تقوی والا ہے ہم صرف اسی کو جو ہے اس جنت کا وارث بنائیں گے. یہود جو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, یا عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام سے, یا مشرقین مکہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر اور کہتے ہیں کہ وہ ہم کو بچا لیں گے یا ہم کو بچا کے لے جائیں گے, یہ سب کچھ نہیں ہوگا. صرف وہ شخص بچے گا جو اللہ کا متقی و پرہیزگار ہے, اللہ کا معیار ہوگا وہاں. یہ حدیث رسول کا مفہوم بھی ہے, حضور نے مشاہد فرمایا مسلم شریف میں ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر کہے گا کہ تم لوگوں نے اپنے معیار بنائے تھے, تم کسی کو اونچا کہتے تھے, کسی کو نیچا کہتے تھے, اور تم کہتے تھے فلاں کا بیٹا فلاں سے اونچا ہے, اور فلاں خاندان فلاں سے اونچا ہے, اور فلاں فلاں سے اچھا ہے کامیاب ہے. آج میں تمہارے سارے معیار ختم کر کے خود اپنے معیار قائم کروں گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا, یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اب اس کے بعد جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو یہاں پر اصل میں یہ جو ایک دم یہ بیچ میں آیا نا کہ اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, یہ مقولہ وہاں فرشتوں کا ہے جو جنت میں جنت والوں سے کہا جائے. یعنی جنت تمہیں اب ملی ہے, دیر لگی, تم زندگی میں پریشان رہے, تم نے وہاں پر دکھ سہے, ظلم برداشت کیے, حق کی خاطر سچائی کی خاطر بے ایمان بد کردار لوگ ترقی کر گئے, عیش اڑا لیے, مزے کر لیے, سچے لوگ جو ہے یہاں دنیا میں پٹتے رہے یا ستائے جاتے رہے یا دنیاوی چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکے, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا تمہیں, بلکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اب تک. وما کان ربک نسیا, تمہارا رب بھولتا نہیں ہے کسی چیز کو. وما کان ربک نسیا, بھولتا نہیں ہے. اللہ کی کائنات شاہد ہے اس بات کی کہ اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں, ہر چیز جو ہے ریکارڈ پر ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, اس کے علم میں ہے. کائنات اس بات کی شاہد ہے. آپ دیکھیں اپنی دنیا اپنی چیزوں میں دیکھیں, دنیا میں آپ کوئی مشین ہوتی ہے, کوئی چیز, آپ انجینئر ہیں یا کوئی مستری ہیں یا کچھ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا, چل ہی نہیں رہا ہے موٹر, چل ہی نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کون سا پینچ کسنا بھول گئے, پتہ نہیں کون سا پائپ لگانا بھول گئے, کون سا پرزا جو ہے سیٹ کرنا بھول گئے, یاد ہی نہیں رہتا, سوچے جا رہے ہیں, سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں, ذرا نظر بہکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ٹکرا جاتے ہیں. اب دیکھیے ٹرینیں ہیں, ٹریکس ہیں, کتنے اسٹیشن ماسٹر ہیں, کتنے لائن کلینر ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ذرا سا بھول ہو جاتی ہے کانٹا بدلنے میں, ذرا لائن سیٹ کرنے میں, تو ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہزاروں آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی کتنے ایکسیڈنٹ, پھر بھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. انسان سارے انتظامات کرتا ہے پھر بھول ہوتی ہے. اللہ کی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کائنات ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں, گردش کر رہے ہیں, اپنے اپنے ٹریکس پر چل رہے ہیں, آربٹ میں اپنے گھوم رہے ہیں, کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. انسان کتنے انتظامات کرتا ہے اس کے باوجود بھول جاتا ہے, کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے. کمپیوٹر بھی لگا لیے ہیں اور کمپیوٹر میں بھول ہو جاتی ہے. کیوبا میں دیکھیے, امریکہ اور روس میں ذرا سی کمپیوٹر کی بھول کے 22 سیکنڈ وار ہونے جا رہی تھی, تھرڈ وار ہونے جا رہی تھی جنگ عظیم, تو بعد میں اس کو کنٹرول کر لیا گیا. تو سب کچھ کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مشینیں ہم سب نے ایجاد کی ہیں, کتنی بھول ہے انسان کے کام میں, سب چیز بھول جاتا ہے آدمی کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے, خامیاں کرتا ہے, اس لیے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس لیے حادثے پیش آتے ہیں. اللہ کی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے, اور پھر ہمارے بزرگوں سے پہلے کے بزرگ, ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے. 21 جولائی کو سورج جس ٹائم نکلا تھا آج سے 10,000 سال پہلے, آج بھی اسی ٹائم نکلا ہے, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. آپ کا رب بھولتا نہیں ہے کسی بات کو, وہ بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, اس کی کائنات ایک نظام کے تحت سیٹ کے تحت چل رہی ہے, اس میں کوئی پینچ ڈھیلا نہیں ہوتا کبھی, کوئی پائپ نہیں بھولتا, کوئی پرزا نہیں بھولتا وہ. تو یہ نہ سمجھیں اس دنیا میں کہ اگر نیکوکاروں کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے اور بدکردار ترقی کر رہے ہیں بہت, تو اللہ تعالیٰ کہیں غافل ہو گیا ہے یا سو گیا ہے یا اسے پتہ نہیں ہے, آؤٹ آف ریکارڈ یہ سب ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کوئی چیز بھی بھولتا نہیں ہے, سب چیز ریکارڈ پر ہے, پر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آج ٹائم ہے تو آج تم کو یہاں لائے ہیں, اس کے لیے یہ ٹائم مقرر تھا. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھول گیا تھا, وماں کانا ربک نسیا, تمہارا رب یقین کرو کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے, جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا مالک وہی ہے, اور اس کی اس کائنات میں کہیں کوئی بھول نظر نہیں آتی. فعبد ہو, لہٰذا اسی کی اطاعت ہونی چاہیے, یعنی جو مالک ہو اسی کی اطاعت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اسی کی اطاعت. فے جو ہے لہٰذا کے معنی میں آتی ہے, چونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اسی کی بات ہونی چاہیے. یہ دلیل ہے, معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو, مالک نہیں تو کیسا معبود. حلوائی کی دکان بنانا جی کی فاتحہ, کائنات بنائے کوئی اور, جو ہے بات کسی اور کی ہو رہی, کیسے کیسے ہو سکتا ہے. جو رب کائنات ہے وہی معبود کائنات ہونا چاہیے, جس نے ہماری زندگی کو پیدا کیا ہے وہی ہماری زندگی کا مالک ہونا چاہیے. زندگی بنائے کوئی اور, مالک کوئی اور ہو جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ضابطہ کوئی اور دے ہمیں زندگی کے, کہنا کسی اور کا مانے اور کھائیں کسی اور کو دیا ہوا رزق, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کا دیا کھاتے ہیں, اگر اللہ کا دیا پیتے ہیں تو اللہ ہی کہنا ماننا ہوگا, دوسرے کا کیوں مانیں گے, دوسرے کے قانون پہ کیوں چلیں گے, دوسرے کی اطاعت کیوں کریں گے, دوسرے کے ضابطے کیوں لیں گے. لہٰذا جب وہ مالک ہے تو اسی کی اطاعت کرو. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ, اسی کی کرو کیونکہ وہ مالک ہے. واستبر لعبادتہ, اور پھر جمو اس کی عبادت پر, یعنی اس کی غلامی پر جمو. معلوم ہوا کہ اللہ کی غلامی, اس کی اطاعت کوئی ایسی شے ہے کہ اس میں پیر پھسل جاتے ہیں. بڑی زبردست مزاحمت ہوتی ہے, باطل کی طرف سے آپ کے پیر اکھاڑے جاتے ہیں. آسان نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنا, یہاں پر مخالف ہوائیں بہت تیز ہیں. اس لیے جہاں یہ حکم دیا کہ جب وہ مالک ہے تو اسی کی عبادت کرو, تو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ پھر اس پہ جمے بھی رہو, کیونکہ تمہیں اکھاڑنے کی پوری پوری کوشش ہوگی. تمہارا سماج, تمہاری برادری, تمہارا ماحول, تمہارے مفادات, تمہارے اپنے نفسانی خواہشات, سب چیز تمہیں بہکائے گی, ہر چیز. لہٰذا جمے رہو اس فیصلے پر, جمے رہو. وہی مالک کی کائنات ہے, لہٰذا وہی رب کائنات, وہی معبود کائنات ہے. مجھے اس پہ جمے رہنا ہے, مجھے کسی کا کچھ نہیں ماننا ہے. کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی عظیم نہیں ہے, کوئی قانون ساز نہیں ہے, کوئی ضابطہ بنانے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو میں اپنی زندگی نظر کروں. هل تعلم له سمیا, کیا تمہیں اور کوئی بھی اس کا ہم نام نظر آتا ہے؟ اللہ نے یہ سمیا گر بولا ہم نام. ہم نام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی لکشمی دیوی ہو سکتی ہیں جن کا نام دولت سے وابستہ ہو, دنیا میں کوئی سرسوتی دیوی ہو سکتی ہیں جن کا نام ودیا سے اور علم سے وابستہ ہو, لیکن دنیا میں ایسی ذات جس کا ہر صفت سے نام وابستہ ہو, جس کا, وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کا ہم نام ہو سکے, یعنی اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ دنیا میں کسی بھی نام کے ساتھ. ایشور کہہ دیتے ہیں لوگ اللہ کو, کوئی نہیں ایشور, نہیں ایشور اللہ نے ہے ہی نہیں, ایشور اللہ نہیں ہے. اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے جو جامع و صفات ہے, ہر شے اللہ جو ہے اس کا اس میں ذات ہے, ہر شے کا وہ مالک ہے. خالی لکشمی دولت کا نہیں, یا خالی علم کا نہیں, علیم سمیع بصیر جتنی صفات جو آپ جانتے ہیں, جو آپ نہیں بھی جانتے, ساری اس میں ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایشور کے تو بہت سے شریک ہوتے ہیں, کوئی پرمیشور بھی ہوتا ہے, ایشور کے پرمیشور بھی ہوتا ہے, پرمیشور بھی ہوتا ہے, بہت سے شریک ہوتے ہیں. وہ عشق کا وردان ہوتا ہے. اللہ جو ہے لم یلد ولم یولد ہے, وہ کسی کا وردان نہیں ہے. لہٰذا وہ گاڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ انگریزی میں گاڈ جد سے بنایا, جد دادا کو کہتے ہیں, جد سے ہم نے گاڈ بنا لیا. جیسے باپ کو دیکھا کہ باپ سرپرست ہوتا ہے, باپ کا سرپرست دادا ہوتا ہے, ذہن میں دادا کو بہت بڑا سمجھا عقل کل نے, تو اللہ کو بھی گاڈ کا ہی لفظ دے دیا, جد, اس کو جد بنا دیا کہ وہ بھی ہمارا دادا ہے. خالی اتنا تھوڑی, دادا کہنے سے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کی ذات کا وہ تھوڑی ادا ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی لفظ بھی اس کی مکمل ذات کی نمائندگی نہیں کر سکتا, کوئی شخص بھی, کیونکہ جتنے بھی لوگوں کے عقائد و تصورات ہیں اپنے خداؤں کے بارے میں, سب ادھورے اور ناقص ہیں. اللہ نے کے بارے میں جو تصور اسلام نے دیا ہے وہی مکمل ہے. لہٰذا دنیا میں کوئی بھی اس کا ہم نام نہیں ہو سکتا. اللہ تعلم الہ سمیع, کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کے وہ اختیارات ہوں, وہ حقوق ہوں جو اللہ تعالیٰ کے. اتنی صاف حقیقت کو آدمی آخر مانتا کیوں نہیں کہ دنیا میں یہ پورا نظام جب ایک ہے تو ناظم بھی ایک ہے, یہ مشین جب ایک ہے تو انجینئر بھی ایک ہے. دنیا میں پورا کنٹرول زمین آسمان کا, کہکشاؤں گلیکسیز کا, جب سبھی ایک ہی ہے تو ظاہر ہے اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اب مان لیجئے کہ ہم یہاں, وہ سائنسداں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک پتی بھی یہاں پیدا ہوتی ہے یا ایک پھول بھی اگر پیدا ہوتا ہے, تو اس میں مٹی کا, پانی کا, ہواؤں کا, یہاں تک کہ ستاروں اور کہکشاؤں کا, یہاں تک کہ کروڑوں میل دور سے آنے والی گلیکسیز سے آنے والی کاسمک ریز کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے, تب جا کے ایک پھول یا ایک پتی بنتی ہے, اس میں رنگ آتے ہیں, कोई चीज़ रंग लाती है, उसमें कोई चीज़ खुशबू लाती है उसमें, तब जाके खुशबूदार फूल बनता है। करोड़ों मील दूर से आने वाली कास्मिक रेज उसमें कलर पैदा करती हैं और नीचे मिट्टी और पानी और सब चीज़ मिलके वो उगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वहाँ तक पूरी कायनात उस पत्ती को बनाने में शरीक है। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि जो मिट्टी का खुदा है और जो पानी का खुदा है वही कास्मिक रेज का और वही कहकशां का भी खुदा है। जब सारी कायनात मिल करके एक पत्ती को बना रही है, मशीन जब एक है उसको चलाने वाला भी तो फिर एक ही है, दस तो नहीं है। कोई इस पुर्जे को घुमाए, कोई इस पुर्जे को घुमाए, कोई इस पुर्जे को घुमाए, तो मशीन कैसे चलेगी, कैसे चलेगी जब तक उसका सिस्टम एक ना हो। सिस्टम एक है तभी चलती है। अरे इस पुर्जे का सिस्टम अलग है, इसको कोई और घुमा रहा है, उसको कोई और घुमा रहा है, उसको कोई को घुमा रहा है, ये इस साइड में घुमा रहा है, वो साइड में घुमा रहा है। दो स्टेरिंग लगा दीजिए आप किसी उसमें बस में या मोटर में तो क्या चल जाएगी वो? एक इधर को स्टेरिंग घुमा रहा है, एक इधर को स्टेरिंग घुमा रहा है, थोड़ी चल जाएगी। एक मशीन का ऑपरेटर एक ही होना चाहिए। तो जब मशीन एक है पूरी कायनात की, हकीकत एक है हर शय की, नूरी हो कि नारी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीर। तो जब एक हकीकत है इसका ऑपरेटर भी एक है अल्लाह ताला का। तो इतनी बड़ी बात इंसान की समझ में क्यों नहीं आती? उसके ऊपर अल्लाह ताला चाह मारा है, भैया पुल इंसान ऐजा मामित तो लसो को भैया। आदमी ये सवाल करता है कि क्या जब मैं मर जाऊँगा तो क्या मैं दोबारा भी जिंदा किया जाऊँगा। यानी आदमी बुनियादी वजह जो है अल्लाह से बेखौफ होने की और अल्लाह के कहीं पर न चलने की और अल्लाह के ज़ाब्तों को न मानने की वो ये है कि आदमी का आखिरत पर यकीन कमज़ोर है। वो ये सवाल करता है कि क्या जब मैं मर जाऊँगा तो क्या मैं दोबारा ज़िंदा होऊँगा। यानी अगर मुझे दोबारा ज़िंदा होना नहीं है और किसी के सामने मुझे हिसाब किताब पेश करना नहीं है तो मुझे किसी से डरने की, किसी का कहना मानने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत? कहना तो मैं जब मानूंगा किसी का, जब मुझे ये डर हो कि मुझे किसी के सामने हिसाब देना है। और जब कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई यौमुल हिसाब नहीं है और कोई आखिरत का दिन नहीं है, तो फिर अल्लाह को मानने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये समझिए कि आखिरत को माने बगैर खुदा को मानना कोई माना नहीं रखता। तो मतलब चलो अल्लाह तो है, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाए, अल्लाह ने समंदर बनाए, पर कोई आखिरत नहीं आएगी, क्या फ़ायदा हुआ? तो कहता रहा हूँ मैं कोई आखिरत नहीं आएगी तो मैं तो कभी इसका कहना मानूंगा, कभी उसका कहना मानूंगा, मन के ख्वाहिश पे चलूंगा, कत्ल करूंगा, गारत गरी करूंगा, खूब दुनिया के ऐश लूंगा, दूसरे पे जुल्म उठाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं हिसाब किताब देना नहीं है। तो अल्लाह को माना मैंने तब क्या और ना माना तो तब क्या फ़र्क क्या पड़ता है? तो अल्लाह को मानने का असल फ़ायदा तो ये है, पॉइंट ये मैं आपसे एक पॉइंट की बात कह रहा हूँ कि आप जहन में रखें इन दोनों बातों को कि अल्लाह को मानना बेकार है अगर आप आखिरत को नहीं मानते, पहली बात तो ये है, और आखिरत को मानना बेकार है अगर आप दीन को एक मुकम्मल निज़ाम हयात नहीं मानते। इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप आखिरत का ईमान का मतलब क्या लेते हैं? ये कि मुझे ज़िंदगी के एक एक लम्हे का वहाँ पे हिसाब देना है, ये तो मतलब है। आखिरत को मानने का मतलब ये है कि मुझे ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अब ज़िंदगी के एक एक लम्हे का अगर हिसाब देना है मुझे तो ज़ाहिर है कि वो लम्हे एक एक लम्हे के लिए ज़ाब्ता और क़ानून खुदा ने बनाया होगा। वरना अगर उसने एक एक लम्हे के लिए ज़ाब्ता नहीं बनाया है मेरे लिए तो ज़ाब्ता किसी और का बनाया हुआ और हिसाब अल्लाह ले, ये तो नहीं हो सकता। वो अपने बनाए हुए ज़ाब्ते का तो हिसाब लेगा। तो जब ज़िंदगी के हर लम्हे का हिसाब है तो हर लम्हे का कोई ज़ाब्ता भी है, उसी के तहत तो वो हिसाब लेगा। तो ज़िंदगी के लम्हात में मेरे तमद्दुन भी है, सियासत भी है, मईशत भी है, मैं दुकान भी करता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैं सियासत में भी हिस्सा लेता हूँ। जब ज़िंदगी के सारे लम्हों में मेरी ये चीज़ें घिरी हुई हैं तो इनमें से हर चीज़ का ज़ाब्ता ज़रूर होगा अल्लाह के पास, वरना हिसाब लेने का कोई मतलब ही नहीं। अब मसलन सियासत में निज़ाम तो बनाए मार्क्स और हिसाब ले अल्लाह ताला, निज़ाम तो बनाए एंजल्स हिसाब ले अल्लाह ताला, या मिकियावली बनाए पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में कोई कानून और हिसाब ले अल्लाह ताला, तो कोई मतलब ही नहीं। अल्लाह हिसाब अपने हिसाब के तहत तो लेगा कि मैंने तो ये ज़ाब्ता बनाया था तुम इस पर नहीं चले। तो आखिरत को मानना बेकार है अगर आप दीन को मुकम्मल निज़ाम नहीं मानते। यानी आपको ये मानना होगा कि खुदा ताला ने मेरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे के लिए एक निज़ाम मुझे बना कर दिया है, इसलिए वो एक एक लम्हे का हिसाब लेने का हक रखता है। और जब खाली उसने मुझे नमाज़ी पढ़ने का हुक्म दिया, कोई हुक्म ही नहीं दिया इसके अलावा, तो खाली मस्जिद के पांच वक्त का हिसाब ले लेगा मुझसे, बाकी कोई हिसाब लेने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। बस वो रजिस्टर हाजिरी निकालेगा, नमाज का पांच टाइम टिक करके ख़त्म, मुझे क्लियर कर देगा। बाकी एक एक लम्हे के हिसाब का क्या मतलब? एक एक लम्हे के हिसाब का मतलब जब ही है कि एक एक लम्हे के लिए उसने मुझे कोई कानून दिया हो हर लम्हे के लिए, तभी ले सकता है वो एक एक लम्हे का हिसाब। तो आखिरत को मानना बेकार है अगर आप दीन को मुकम्मल निज़ाम हयात नहीं मानते। ये एक बहुत बड़े पॉइंट की बात मैं आपसे, इसका साफ मतलब ये हुआ कि अल्लाह को मानना बेकार है अगर आप दीन को एक मुकम्मल निज़ाम हयात नहीं मानते। इसलिए कि अल्लाह को मानना बेकार है, मैंने आपसे कहा, अगर आप आखिरत को नहीं मानते, और आखिरत को मानना बेकार है अगर आप दीन को हर लम्हे का निज़ाम नहीं मानते। तो अल्लाह को मानना बेकार है अगर आप दीन को हर लम्हे का निज़ाम नहीं मानते। इसका मतलब यह कि जो आदमी दीन को मुकम्मल निज़ाम हयात नहीं मानता वो अल्लाह का मुनकिर है, चाहे वो खुद को मुसलमान कहे। ये मेज नतीजा को हो जाए, ये कुरान करीम की इस आयत का ही मंतिकी नतीजा निकलता है। आदमी क्यों गुमराह होता है और आदमी खुदा की मुकम्मल इताअत से गुलामी से क्यों इनकार करता है? क्योंकि वो यूँ कहता है कि क्या मैं दोबारा पैदा किया जाऊँगा? क्या मुझसे हिसाब लिया जाएगा? अवला यस्कुरु इंसान अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैया। एक सवाल क्या कुरान करीम कहता है, जवाब नहीं देता, सवाल के जवाब में सवाल। आदमी को याद नहीं कि वो नहीं था तो हमने है किया, तो है को है करना क्या मुश्किल है? वो नहीं था वलम यकु शैया, वो तो नहीं था, नथिंग से हमने उसको एक थिंग बनाया, कुछ नहीं था तो हमने पैदा किया, जो पैदा हो चुका उसको रिपीट करना क्या मुश्किल? अवला यस्कुरु इंसान अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल, उससे पहले हम उसे पैदा कर चुके हैं, क्या भूल गया आदमी? वलम यकु शैया, जबकि वो कुछ भी नहीं था। फवरब्बिक ऐ मोहम्मद, आपके परवरदिगार की कसम है हम ज़रूर उनको इकट्ठा करेंगे। फवरब्बिक, उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, इसके माने एक साथ इकट्ठा करना समेटने के आते हैं, और इनके शयातीन को भी एक साथ इकट्ठा करेंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी होता है? आखिरत की बहुत बड़ी दलील है। हिंदू धर्म तनासुब की बात करता है कि बुरा आप काम करेंगे तो बुरा नतीजा अगले जन्म में भुगतेंगे। एक आदमी अपना नतीजा भुगत लेगा, लेकिन कुरान कहता है नहीं, मैं एक साथ इकट्ठा करूंगा, सबको एक साथ इकट्ठा करूंगा। एक साथ इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई एविडेंस किसी के पास रह ना जाए। मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, वो दूसरी नस्ल में मेरी ज्यादती पहुँची, उस तक वो आदमी आज मेरे सामने नहीं है। जब तक वो सारी पार्टियाँ मुकदमे की एक साथ न खड़ी हों तब तक कोई मुकदमा तय नहीं होता। मैंने इस पर ज्यादती की है, उसने मुझ पर ज्यादती की है, सारे मुकदमे के जितने भी शुरका हैं सब एक साथ खड़े होने चाहिए। खाली मैं मूली अगाजर बन गया तो फिर ऐसा कैसे होगा कि दूसरे आदमी के हिसाब कैसे होगा फिर, जो मेरे साथ उसका रवैया रहा? एक साथ पकड़ना ज़रूरी होता है मुजरिम को, एक साथ ना पकड़ें तो अभी देखिए, अब गली की न्यूज़ में जो 80 या 89 जगह छापा मारे नहीं इनकम टैक्स वालों ने, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, एक साथ क्यों मारे सब जगह, बेंगलोर, बम्बई, हैदराबाद, सारे? इसलिए हो सकता है कि इन्होंने अपनी संपत्ति पेपर इधर पहुंचा दिए हों, रिश्तेदारों में पहुंचा दिए हों, किसी ने कहीं कहीं पहुंचा दिए हों, तो जब तक एक साथ ही छापा नहीं मारा जाएगा तब तक कागज़ पकड़ में नहीं आएंगे सारे जितने भी हैं। वगैरह करके आज तो यहाँ की तलाशी ले लेते हैं, कल को वहाँ की ले लेंगे, परसों को वहाँ की ले लेंगे, तो ये लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। एक साथ पकड़ना भी होता है कि आदमी का जुर्म पकड़ा जाता है, उस पता चल रहा कि ये तो हीरो थे, वो कुरान ने कहा ना कि दुनिया में लीडर बनते थे, यूँ अशदुल रहमान यतिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कौन है हीरो। एक मिनट में आदमी हीरो से जीरो हो जाता है। अभी देखिए बेचारे जो पहले पिच में खेला करते थे, पता चला करोड़ों में खेल रहे थे, ये तो सारे लोग जीरो होगा दो मिनट के अंदर, होगा नहीं होगा? तो ये होता है, एकदम पकड़ा जाता है। कुरान की सबसे बड़ी दलील है हश्र एक साथ होना चाहिए, सारी पार्टीज को एक साथ होना चाहिए, ताकि किसी को फरार का मौका ना मिले, ताकि किसी को बात बनाने का मौका ना मिले, बात को उलटने पलटने का मौका ना मिले। इसलिए सारे जितने मजलूम हैं, सारी जितनी भी चीज़ें, सबको एक साथ हम इकट्ठा करेंगे। तेरे रब की कसम है, अल्लाह ताला ये भी कह सकता था कि मैं अपनी कसम खाता हूँ, लेकिन हुजूर अकदस अलैहि तस्लीम से जो है ताल्लुक़ का और मोहब्बत का इजहार करने के लिए अल्लाह ताला ये अंदाज़ इख्तियार फरमाता है कि रसूल तुम्हारे रब की कसम है, हालांकि अपने आप को कह रहा है, लेकिन तुम्हारे रब की कसम है, तुम्हारे परवरदिगार की, जिसने तुम्हें पाला है किसी मकसद अजीम के लिए, जिसने तुम्हारी तरबियत की है किसी मकसद अजीम के लिए, उसकी शान तरबियत की कसम है यही कि मैं इन सबको इकट्ठा करूँगा एक साथ, और इनके शैतानों को भी इकट्ठा करूँगा, और फिर जहन्नम के गिर्द इनको घुटनों के बल गिरा दूंगा मैं। हौला जहन्नम जिसिया, आज बहुत अकड़ते हैं, घुटनों के बल गिरा दूंगा मैं इनको। आदमी की मुकम्मल मकलूबियत और आदमी के मुकम्मल हार जाने का इंडिकेशन होता है ये घुटनों के बल गिर जाना। मुजरिम जो है ऐसे ही बिठाए जाते हैं, घुटनों के बल बिठाए जाते हैं, मुजरिम उकड़ू बिठाए जाते हैं, तो इनको मैं इस तरह इनकी सारी अकड़फों निकाल दूंगा मैं, इनको घुटनों के बल गिरा दूंगा। सुम्मा लनन्ज़ियन्न मिन कुल्लि शियतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया, उसके बाद मैं छांट लूंगा कि इनमें से कौन है अल्लाह का सबसे बड़ा मुखालिफ, कौन है उसको भी छांट लूंगा। यानी अगर आप नेताजी थे तो यहाँ भी नेताजी बनी, अगर आप वहाँ लोग गुमराह कर रहे थे, अगर आप वहाँ अल्लाह के खिलाफ लोग खड़ा कर रहे थे, तो आप मुतमइन रहें कि आपके मकाम वहाँ भी बरकरार रहेगा, वहाँ भी आप यही लीडरशिप करेंगे, जहन्नमियों के लीडर भी वहाँ बनाए जाएंगे। फिर मैं छांट लूँगा कि उनमें से कौन खुदा की मुखालफत में सबसे सरबुलंद था। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीन हुम अला बिहासलिया, और फिर मैं खूब जानता हूँ कि उनमें से कौन जहन्नम में सबसे पहले झोंके जाने का मुस्तहिक होगा, ये भी मैं जानता हूँ। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीन, मुझे किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से मैं पूछताछ नहीं करना चाहता, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई साहब मुझे आगा पीछा समझाएं لائخاب اقباہا، مجھے کسی انجام کا ڈر نہیں. آدمی کسی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اسے کسی انجام کا ڈر ہوتا ہے، اور جسے انجام کا ڈر نہ ہو اس کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے. مجھے کسی یہ نہیں کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ لے گا، مجھے کسی انجام کا ڈر نہیں، اس لیے میں ان سب کو گھٹنوں کے بل گرا دوں گا. وہیں من کم اللہ واد کی بات، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو انجام نہ ملے. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ عام طور سے مفسرین نے اس کو سارے انسانوں کا مخاطب مانا ہے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے، اور اس لیے میں عجیب عجیب تعبیلات کرنی پڑی ہیں. وہی من کم اللہ وارد، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے. لیکن یہ کہ سب جہنم میں جائیں گے، سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے صلحاء، سارے شہداء، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تفاسیر میں بہت ایش بیچ کے ساتھ اس آیت کی تعبیل کی گئی. کسی نے کہا کہ جہنم میں جانے کا مطلب ہے پل صراط پہ سے گزرنا، کیونکہ پل صراط جہنم کے سے اوپر سے ہو کے گزرے گی، اور جہنم کی لپٹیں اور جہنم کی آوازیں اور جہنم کی ساری چیزیں ہلکانوں میں آئیں گی. تو اس لیے جو لوگ بھی گزریں گے جہنم کے اوپر سے، گویا وہ جہنم میں گئے چاہے وہ باہر کو نکل گئے، اور جو بدکار ہیں وہ گر گئے. تو اس طرح سے یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جہنم میں جائے گا، مگر جو نیک ہیں وہ پار ہو جائیں گے اور جو بدکار ہیں وہ گر جائیں گے. کسی نے یہ تعویل کی، کسی نے یہ تعویل کی کہ جہنم میں تو سب جائیں گے، مگر جو نیک کار ہیں ان کے لیے آگ پھول بن جائے گی، وہاں ٹھنڈی ہو جائے گی ان کے لیے آگ، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے گرم رہے گی آگ. کسی نے یہ تعویل کی، بہت سی تعویلات کی گئی. لیکن قرآن کی تو صاف ارشاد ہے، اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون. جو نیک بندے ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، وہ وہاں پر جہنم کی کوئی آواز تک نہ سنیں گے، یعنی اس کی کوئی آہٹ تک نہ پائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، صاف جب اللہ کے نیک بندوں کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے اور بعد میں اس کو پل صراط اور بعد میں اس کو آگ آپ کو پل بنایا جائے؟ سیدھا انداز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے غصے میں خطاب فرما رہا ہے. غصے میں جب خطاب کیا جاتا ہے تو لہجے کا اسلوب بدل جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، کبھی ایسے بولتے ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کبھی ایسے بولتے ہیں. غصے میں جب زیادہ شدید غصہ ہوتا ہے تو پھر صیغہ خطاب کا بولا جاتا ہے. اب انہیں مجرمین کا تذکرہ ہے، میں خوب جانتا ہوں ان میں سے کون نہتا ہے، کون لیڈر ہے اللہ کی مخالفت میں سب سے زیادہ. پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کون جہنم میں سب زیادہ پھینکے جانے کا مستحق ہے. تم سب لوگ یقیناً جہنم میں پھینکے جاؤ گے. ایک مجرمین سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اچانک اپنا صیغہ سے حاضر کا بول کر کے یہ اپنے غصے کا اظہار فرما رہا ہے. یہ مجرمین سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، سارے نیک لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ انہیں لوگوں سے جن کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، جن کی لیڈروں کو میں جانتا ہوں. پہلے خدا نے کہا میں ان لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور میں ان کو چھانٹ لوں گا، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو بچ پائے، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو بچ پائے. یہ اچانک جو اللہ تعالیٰ یعنی شدید غصے کے عالم میں ان کو خطاب کر رہا ہے، مجرمین کو خطاب کر رہا ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کو خطاب کر رہا ہے، کوئی بچ کے نہ جانے پائے گا. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے اے رسول ایک طے شدہ بات ہے، یہ طے ہو چکا ہے، کنفرم ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. سمن انچی لذین تقو، پھر تقوی والے جو ہیں ان کو ہم دور رکھیں گے، نجات رکھیں گے، ہر انتظار کی شدت سے، ہر تشویش سے، ہر چیز سے ان کو بچائے رکھیں گے. منظر الظالمین فی حاجسیہ، اور ظالموں کو ہم اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وہ ذات اللہ میادنا بینات، لیکن جب یہ باتیں رسول آپ ان کو سناتے ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر ایمان والا سے یوں کہتے ہیں، ایو الفریقین خیر مقام واحسن نظیا، واہ آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے چھلانگ مار کے، اس میں سے چھپے ہوئے پہاڑوں میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے آپ کو، باہر نکلنے کی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہم عیش کر رہے ہیں محلات کے اندر، خدا کی نعمتیں، خدا کے کرم ہمارے اوپر ہیں، تمہیں باہر تک نکلنے کا آسرا نہیں ہے، تم ڈائریکٹ پہاڑ کی کھوم سے جنت چلے جاؤ گے ڈائریکٹ فلائٹ سے، اور ہم جہنم میں جائیں گے، یہ بھی آپ نے اچھا کہا. اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لو ہم دونوں میں سے کون آج بہتر پوزیشن میں ہے، ایو الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، اور یہ دیکھو کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، تمہاری یا ہماری؟ ہم جب دار الندوہ میں بیٹھتے ہیں سرداران قریش، تو ہماری مجلس کی شان کیا ہوتی ہے؟ تم جب دار ارقم میں چھپ کے بیٹھتے ہو 30-35 لوگ، تو تمہاری بات کیا ہوتی ہے؟ تم ہماری مجلس کو چیک کرو اپنی مجلس کے ساتھ، ہمیشہ جو ہے جو لوگ جو ہے حق اور صداقت کو جو ہے دلائل سے نہیں پرکھتے, وہ ہمیشہ تعداد گنوایا کرتے ہیں, تعداد ہی گنواتے ہیں کہ ہماری بھیڑ بہت بڑی ہے, ہمارے پاس مجمع بہت بڑا ہے. اب بھیڑ اگر دنیا میں دلیل حق و صداقت ہو جائے تو مشرکین مکہ کی تو دلیل بہت صحیح ہے کہ ہمارے پاس بھیڑ زیادہ ہے. کسی کو بھیڑ اگر دیکھنی ہو تو کمیونسٹ پارٹی کے اجلاسوں میں دیکھیں, اگر بھیڑ دیکھنی ہے تو جو خدا کے بنگے اور دہریے ہیں کبھی کریملن میں ان کے جلسے ہوتے ہیں ریڈ اسکوائر میں, تو ان کو دیکھیے بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے. ان کا ایک ایک اخبار 2-2 کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے, بھیڑ تو ان کے پاس بہت بڑی ہے. دنیا کی 2/3 میجارٹی کو وہ جو کور کرتے ہیں وہ لوگ, کسی کے پاس زیادہ بھیڑ ہو جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اہل حق ہیں. ورنہ بھارت میں جو ہے مسلمان تو اگر 20 کروڑ ہیں تو غیر مسلم 85 کروڑ ہیں, تو وہ اہل حق ثابت ہوئے. پھر تو تعداد سے صداقت ثابت نہیں ہوا کرتی ہے, صداقت دلائل سے ثابت ہوا کرتی ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یوں کہا کہ صداقت کم ہوتی ہے, جھوٹ زیادہ ہوتا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اے رسول, کبھی بھی گندگی اور حق اور برابر نہیں ہو سکتے, حالانکہ تمہیں لگے گا کہ گندگی بہت زیادہ ہے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, اب تم کو ایسا لگے گا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جھاڑ جھنکاڑ بہت پیدا کیے ہیں لیکن گلستان بہت کم پیدا کیے ہیں, مٹی بہت ہے لیکن ہیرے بہت کم ہیں. یہاں پر جو ہے اللہ کا اصول یہ ہے کہ یہاں صداقت جو ہے, ہم تم سے پہلے نہ جانے کتنی قومیں برباد کر چکے ہیں, ہم احسن اساسم وریا, جو بھیڑ بھی تم سے زیادہ لگتی تھیں, لک بھی ان کا تم سے اچھا تھا, ریا دکھاوے بھی تم بہت اچھی لگتی تھی, شان بہت شان تھی, بہت شوکت تھی, کتنی قومیں برباد ہوئیں اپنے مظالم کے سبب. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. قل من کانا, قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ اہل باطل زیادہ پھلتے پھولتے کیوں ہیں. قل من کانا فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا, آپ ان کو خدا کا اصول سمجھائیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کے جو لوگ گمراہی کی راہ پکڑتے ہیں یہ خدا پر ہونا چاہیے. فلیمدد کے ترجمہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, بلکہ فلیمدد مطلب ہوا عربی اعتبار سے خدا کو ان کو ڈھیل دینی ہی چاہیے. فلیمدد الرحمن مدا, ڈھیل دینی ہی چاہیے تاکہ انہیں اپنے آپ کو ریچیک کرنے کا موقع مل سکے. اللہ کا اصول ہے قانون امحال, کوئی چیز بھی اچانک نہیں ہوتی, دھیرے دھیرے ہوتی ہے, پکڑتا بھی وہ دھیرے دھیرے ہے, کسی مرض کی گرفت بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے, قوموں کو بھی وہ دھیرے دھیرے پکڑتا ہے. اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے اچانک ایک بارگی حملہ نہیں کرتا, وہ دھیرے دھیرے جڑے کھوکھلی کرتا ہے. تو جو گمراہی کی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیا کرتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون, لیکن جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے جو خدا نے طے کیا ہے ڈھیل ختم ہونے کا, اما العذاب اما الساعۃ, چاہے وہ دنیا میں تباہی و بربادی ہو چاہے وہ آخرت کا عذاب ہو, فسیعلمون من ہو شر مکانا واضح جندا, اس دن ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گا کس کی بھیڑ زیادہ ہے اور کس کا مقام زیادہ طاقتور ہے, کس کے ساتھ جتھا طاقتور ہے, کس کی بیک زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک فیصلہ اس دن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کا دن لے آتا ہے, چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں. آج نہیں ہے ججمنٹ, بیچ میں ججمنٹ نہ کریں, آج نہیں ہے کامیابی ناکامی کے فیصلے آج نہ کریں, بلکہ خدا کی طے شدہ مدت جو آتی ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کا. مثال میں نے آپ کو دی تھی شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے, 6 ایکٹ کا ڈرامہ ہے, 5 ایکٹ تک جو ہے بےچارا پٹتا رہتا ہے, وہ جو اس کا ہیرو ہے پٹتا رہتا ہے, سارے چور اچکے بدماش اس کو مارتے ہی رہتے ہیں, وہ پٹتا رہتا ہے, وہ بچے رونے لگتے ہیں اس کے ڈرامے جب دیکھتے ہیں کہ بےچارا کتنا اچھا آدمی پٹ رہا ہے. لیکن 6ٹے ایکٹ میں ساری کہانی پلٹ جاتی ہے اور وہی جو پٹ رہا تھا وہ سب کو پیٹنے لگتا ہے, یہ اس کا لاسٹ ایکٹ ہوتا ہے. تو انگریزی میں کہتے ہیں ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ, آپ آخری منظر کا انتظار کیجیے, آخر میں کیا ہونا ہے ابھی سے فیصلہ نہ کیجیے, ابھی 5 ایکٹ چل رہے ہیں, 5 ایکٹ میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے, کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس کو جانے دیجیے, ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ, آخر میں دیکھیے آخر میں کیا ہونا ہے, وہیں پر اصلی فیصلہ ہونا ہے کامیابی اور ناکامی کا. من ہوا شر مکانا واضح جندا ویزید اللہ الذین اهتدوا ھدا, اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے پھر ہدایت والوں کو بھی ہدایت کی راہ پر بڑھاتا ہے, جیسے گمراہی والوں کو گمراہی کی راہ پر دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے. یہ امحال کا قانون دونوں طرف ہے, خیر میں بھی اور شر میں بھی. جو نیکی کی راہ پر قدم بڑھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے پھر نیکی کی راہ پر, یہاں تک کہ اس کی راہ میں پیش آنے والی ساری مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت پا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے. اور جو بدی کی راہ پر چلتا ہے پہلے ایک پوائنٹ لگتا ہے اس کے اوپر, دل کے اوپر گندگی کا, پھر وہ پوائنٹ بڑھتے 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 سارے دل کو کالا کر دیتا ہے. ہر چیز دھیرے دھیرے ہوتی ہے, خیر بھی اور شر بھی. یہ خدا کا قانون ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, لیکن وہ نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں وہی تیرے رب کے نزدیک ثواب یعنی جزا کے اعتبار سے بہتر ہیں, رزلٹ کے اعتبار سے وہ نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں. اب دیکھیے نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں کہ ترجمہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ باقی رہ جانے والی نیکیاں یہ ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا لوگ پانی پیتے رہے, بیٹا نیک اٹھا دیا تو بیٹا آپ کو دعا کرتا رہا, مدرسہ کھلوا دیا اس میں لوگوں نے پڑھا اور آپ کو ثواب ملتا رہا, مسجد میں قرآن رکھوا دیا لوگ تلاوت کرتے رہے اور آپ کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہا, یہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں. تو کیا مطلب اگر یہ مطلب لیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اللہ کے نزدیک تین چار چیزیں بہتر ہیں باقی سب بیکار ہیں, نماز پڑھی آپ نے ختم ہو گئی اسی بات وہ تو بیکار ہے پھر کیونکہ وہ تو باقی نہیں رہی, اور بس قرآن شریف رکھوا دیا مسجد میں وہ زیادہ کام کی چیز رہی کیونکہ وہ باقی رہی, اس کا مطلب یہ ہوا. یہ کون کھلوا دیا, سرائے بنوا دیا, ہوٹل کھلوا دیا, بس یہ ہوئے بہت فائدے کی چیزیں باقی سب بیکار ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا. تو تین چار چیزیں ہوئیں وہ دنیا میں کرنے کی, باقی کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی خیر ہیں تیرے رب کے نزدیک. بھائی ان تفصیل دوسرے کا مطلب یہ ہوا کہ باقیات و صالحات ہی بہتر ہیں, یعنی وہی کرو باقی کچھ مت کرو, جو کام اب کیا اور ختم ہو گیا وہ کرنا ہی نہیں چاہیے بیکار. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے مانگنے آیا مصیبت کا پھنسا ہوا, ہم نے اس کو 100 روپے دیے, غلط کیا نہیں دینا چاہیے تھے, جب بھی ختم کر دے گا, اس کے بجائے نل لگوا دیتے وہ پانی چلتا رہتا پیتے رہتا اور وہ چلتا رہتا تو زیادہ بہتر تھا. اس کا تو یہ مطلب تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ, اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو تین چار ہی نیکیاں کرنے کو رہ جائیں گی پورا دین بیکار ہو جائے گا. دوسری بات کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں جس سیاق میں بات ہے وہ سمجھیں, اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول بیان کر رہا ہے, اس کائنات میں اس دنیا میں دنیا کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے آپ اپنی شہرت کے لیے کریں, چاہے آپ شاندار سا مکان بنائیں, چاہے اپنے بچے کی بہت زیادہ تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں, اپنا کیریئر بنانے میں بہت توجہ دیں, دکان کی بڑی ترقی کر لیں, مکان میں بڑے ٹائل لگوا لیں, دنیا میں آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ بہرحال فنا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا خود فنا ہو جاتی ہے, آپ خود فنا ہو جاتے ہیں. لیکن جو نیکی کرتے ہیں آپ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, جس کو کبھی فنا نہیں ہے. لہٰذا ہر نیکی دنیا میں جو کی جاتی ہے وہ باقیات ہوتی ہے, وہ باقی رہتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اس اللہ سے ہے جس کو فنا نہیں ہے. اور دنیا کے لیے آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ فنا ہو جانے والا ہے کیونکہ یہ دنیا خود فنا ہو جاتی ہے, آپ خود فنا ہو جاتے ہیں. آپ نے عزت پائی, شہرت پائی, آپ مر گئے, سب ختم, فائدہ کیا ہوا؟ 50 کروڑ کا بینک بیلنس اکٹھا کیا, آپ انتقال فرما گئے, آپ کا بینک بیلنس بیکار ہو گیا, آپ منسٹر بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے, پریزیڈنٹ بن گئے, سب کچھ بن گئے, آپ مر گئے, سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ تھیں, آپ ختم تو سب ختم. دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب فنا ہو جاتا ہے, صرف باقی رہتی ہے نیکی کیونکہ وہ آپ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں جو کبھی فنا ہو جانے والی نہیں ہے. اس لیے ہر نیکی باقیات ہے, ہر نیکی باقی رہنے والی ہے, اور دنیا کے لیے کیا جانے والا ہر کام فنا ہو جانے والا ہے. دنیا کو فنا, آپ کو فنا, اور نیکی جو اللہ باقی کے لیے کی گئی اور کائنات باقی کے لیے کی گئی وہی باقی رہ جانے والی شے ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہر نیکی کا تذکرہ کر رہا ہے, تین چار باتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. وہ نیکیاں ہی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں, وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہیں انجام اور رزلٹ کے اعتبار سے, کیونکہ دنیا میں کتنے بھی شاندار کام کرو, کتنی بھی شاندار مجلسیں سجاؤ اور کتنی بھی شاندار محفلیں گرم کرو, پر تمہاری آنکھ بند ختم ہوئی تو سب چیزیں افسانہ ہو جاتی ہیں. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں اور دنیا میں کیے جانے والے سارے کام فنا ہو جانے والے ہیں, کیونکہ دنیا اور دنیا کے ساتھ آپ خود فنا ہو جانے والے ہیں. کوئی سوال اگر 10 کے بارے میں ہو تو آپ تو خود ہی ٹیچر ہیں ہمارے صاحب, فیوچر ٹینس اور پاسٹ ٹینس کا فرق جانتے ہیں. میں نے کہا حق ہمیشہ کم رہا باطل زیادہ رہا, یہ تو ہوا پاسٹ ٹینس, حق غالب آئے گا باطل مٹ جائے گا قیامت کے قریب, یہ ہوا فیوچر ٹینس. دونوں میں ٹکراؤ کیا ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قیامت سے قریب ہونے والا ایک واقعہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے, وہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.